بسم الله الرحمن الرحيم. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملائکہ کو نور کے ذریعے سے پیدا کیا گیا. کیا مطلب؟ دراصل نور کا لفظ استعمال ہوتا ہے روشنی کے لیے. نمبر دو، روشنی میں سے نکلنے والی شعاعوں کو بھی نور کہا جاتا ہے. حدیث شریف کے اندر نور سے مراد ہے وہ جوہر جس سے روشنی وجود میں آتی ہے، وہ جوہر جس سے روشنی وجود میں آتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا فرمایا. اسی لیے قرآن میں فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ نور اور روشنی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے سے قائم ہے. تو ملائکہ کو اللہ نے ایسے جوہر سے پیدا فرمایا جس سے روشنی وجود کے اندر آتی ہے، اس لیے ان کے جسم لطیف ہے، اتنے لطیف ہے کہ ہم کو عام متن نظر نہیں آتے، الا یہ کہ فرشتہ اگر کسی انسان کی شکل اختیار کر لے تب جا کر کے نظر آ سکتا ہے، ورنہ عام طور پر نظر نہیں آتا. اور جان کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا. جان سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمام نوع جنات کا فرد اول، جیسے کہ نوع انسان کے فرد اول حضرت آدم علیہ السلام، تو نوع جنات کے فرد اول جان. نمبر دو، بعض حضرات کہتے ہیں کہ جان بول کر کے عمومی جنات مراد ہے، ہر جن مراد لیا گیا ہے. تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے بھڑکنے والی صاف ستھری آگ سے پیدا کیا. مارج کہتے ہیں ایسی آگ کو جس کے اندر دھواں نہ ہوئے، دھوئیں سے پاک ہوئے، ایسی آگ کو مارج کہا جاتا ہے. اسی لیے جنات کی تخلیق کے اندر صاف ستھری آگ کا بڑا دخل ہے. اسی لیے جنات بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہم کو نظر آتے نہیں ہیں، الا یہ کہ جنات کوئی شکل اختیار کر لے تو پھر نظر آتے ہیں. اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اس چیز سے جس کی صفت تمہارے سامنے بیان کی گئی، یعنی مٹی کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع روایت آئی ہے جس میں یہ آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے لیے جو مختلف قسم کی مٹیوں کو جمع کیا گیا، الگ الگ کلر کی، اور پھر اس میں الگ الگ قسم کے پانی ملائے گئے، تو یہ جو مختلف قسم کی مٹی میں سے جو بچ گئی، اس بچی ہوئی مٹی سے کھجور، انگور اور انار کو اللہ نے پیدا فرمایا. تو گویا یہ تینوں چیزیں بنی نوع انسان کے جسم کی صحت کے لیے نہایت مناسبت رکھنے والی غذا ہے. اس لیے کہ وہ آدم علیہ السلام کے پتلے کے لیے جو مٹی لائی گئی تھی، اس کے بچی ہوئی مٹی سے یہ تین چیزیں پیدا کی گئی ہے. اسی لیے انسان کو یہ چیزیں کھانی چاہیے. اور حور عین کو اللہ نے زعفران سے پیدا فرمایا. جی ایسے جنات میں بھی ایک قسم ایسی ہے کہ جو انسان کی طرح مکلف ہے شریعت کے احکام کی, جیسے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جو احکام شرعیہ کے مکلف ہے. دوسری ایک قسم ہے جنات کے اندر جو جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں, یعنی کہ وہ شیاطین کی طرح ناری مخلوق ہے. اور ایک قسم ہے جنات کے اندر جو سانپ بچھو حشرات الارض اس کی شکل کے اندر زندگی گزارتے ہیں. انسان میں بھی اسی طرح کے کچھ احکام الگ الگ اقسام ہیں کہ بعض انسان ایسے ہیں کہ جو جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں, بس ان کو کسی کی عبادت بندگی پوجا وغیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں. صبح ہوئے اپنے کھانے پینے کی فکر, شام کو آئے سو گئے. ایک انسانوں کی قسم ایسی ہے. دوسری قسم انسانوں کی ایسی ہے کہ جو خبیث یعنی کہ شیطانی صفات والے ہیں, یعنی خود تو گناہوں میں ہیں دوسروں کو بھی گناہوں کے اندر پھنسانے کے چکر میں ہر وقت لگے رہتے ہیں. اور تیسری قسم وہ ہیں کہ جس کے اندر اللہ نے عبادت کا اپنی اطاعت کا مادہ رکھا ہوا ہے. جی
وعن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صبر الله ادم في الجنه تركه ما شاء الله ان يتركه فجعل ابليس من تجربه ينظر ما هو فلما راه اجوف عرف انه قد غفل فلا ادم ان يتركه. رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی صورت جنت کے اندر بنائی. اب یہاں آیا کہ آدم علیہ السلام کی صورت جنت میں بنائی گئی. دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان میں عرفات میں وادی نعمان کے قریب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا. دونوں روایت میں تطبیق اس طریقے سے دی جائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب بنانا تھا تب تو زمین پر بنایا گیا, اس لیے کہ آپ کا پتلا مٹی سے بنانا تھا اور مٹی دنیا میں ہے زمین کے اندر ہے, تو زمین کے اوپر آپ کا پتلا تیار ہوا. اور وہ پتلے کو اللہ تعالیٰ نے ایک طویل عرصے تک مکہ اور طائف کے درمیان کے اندر رکھ چھوڑا, اس لیے کہ مٹی مختلف مرحلوں سے گزاری گئی. مٹی کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو پھر پہلے وہ کیچڑ کی شکل بنتی ہے, پھر اس کو چھوڑ کے رکھتے ہیں تو سوکھ جاتی ہے, پھر وہ اتنی سوکھتی ہے کہ بجنے کے قابل ہو جاتی ہے. جیسے کہ یہ کمبھار لوگ جو مٹی سے مٹکے اور برتن بناتے ہیں, وہ یہ سارے مراحل سے مٹی کو گزارتے ہیں. تو اس طریقے سے آدم علیہ السلام کے بدن اور پتلے کو جب بنانا تھا اور مٹی کی لائن کے جتنے بھی مراحل تھے وہ دنیا میں مکہ اور طائف کے درمیان کے اندر انجام پائے, پھر جب تمام مرحلے گزرنے کے بعد اب جب وقت آ گیا اس کے اندر روح ڈالنے کا, تو اس پتلے کو اللہ تعالیٰ نے اوپر طلب کیا اور جنت میں لے جا کر کے جو ہے اس کو فائنل شکل صورت دے کر کے اس کے اندر روح ڈالی گئی. اور پھر آدم علیہ السلام کے اندر سے ان کی بیوی کو پیدا کر کے دونوں میاں بیوی کو جنت میں قیام باقی رکھنے کا اللہ نے حکم دیا. تو ترکہ ما شاء اللہ ایترکہ, یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آدم علیہ السلام کے پتلے کو روئی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑے رکھا. اب ابلیس چکر کاٹنے لگا, گول گول جو ہے گھومنے لگا. یوتیفو بھی آدم علیہ السلام کے پتلے کے گول گول گھومنے لگا, ینظرو ما ہوا, غور کرنے لگا کیا ہے یہ, یہ پتلا کیا ہے. جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہے, اجوفا یعنی انسان کا پتلا اندر سے کھوکھلا ہے, تو ابلیس سمجھ گیا کہ اس کو اس طریقے سے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ مضبوط نہیں ہے. لا یتمالک, وہ مضبوط نہیں ہے, اندر سے ٹھوس نہیں ہے اس لیے مضبوط نہیں ہے. جو چیز کھوکھلی ہوا کرتی ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوا کرتی, اور جو چیز کھوکھلی نہیں ہوتی وہ چیز بڑی مضبوط ہوا کرتی ہے. تو مضبوط نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کے اوپر شہوتوں کو روک نہیں سکے گا یہ, یعنی جب اس کے سامنے شہوتیں آئے گی, مرغوبات آئے گی, تو فوراً اس کی طرف مائل ہو جائے گا. تو اس نے ہاتھ مارا آدم علیہ السلام کے پتلے پر, تو جیسے کہ مٹی کے برتن میں سے بجنے کی آواز آتی ہے, وہ آواز نکلی تو شیطان کہنے لگا یہ بہکو ہوگا انسان, یعنی بہکے گا, بہت آسانی سے بہکے گا. اور اس نے جو قیاس کیا صحیح قیاس کیا. چلو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے خود ختنہ کی جبکہ آپ کی عمر 80 سال کی تھی. کچھ کام ابراہیم علیہ السلام کے مبارک دور سے شروع ہوئے, جس کو بعض روایت میں اشرت من الفطرہ کہا گیا یا اشرت من سنن المرسلین کہا گیا, کہ یہ فطرت کے کام ہے, طبیعت کے کام ہے, اسی کے اندر سے ہے ختنہ. تو گویا کہ ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس کا آغاز ہوا, اور آپ نے 80 سال کی عمر کے اندر ختنہ کی. اب جو لفظ آیا ہے قدوم, اس کا کیا مطلب؟ تو بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ قدوم سے مراد ہے ایک آبادی اور شہر کا نام, کہ جب ابراہیم علیہ السلام قدوم شہر میں تھے تب آپ نے اپنی ختنہ کی 80 سال کی عمر میں. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کے معنی آتے ہیں بڑئی کا بسولا, جس کے ذریعے سے وہ لکڑی کاٹ چھلنے کا کام کرتا ہے, تو کہا کہ وہ بڑئی والا بسولا لے کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ختنہ کی. جی,
وعن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن ابراہیم الا ثلاث کذبات اثنتین منهن کذاب اللہ قومه انی سقیم وقول بل فعل کبیر هذا وقال بینما بینهما ذات یوم وسار قلیدة علی جبال من الجبابرة فقیل له انها هنا رجلا معه امرأة من احسن الناس فارسل الیه فسألوا عنها من هذه قال اختی فاطمة.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی جھوٹ نہیں بولا, مگر 3 کذبات ایسے ہوئے کہ جس کو لوگ جھوٹے سمجھتے ہیں. 3 باتیں ایسی پیش آ گئی کہ جس کو لوگ اپنے طور پر جھوٹ سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک ترجمہ ہے اور بہت محتاط ترجمہ ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کی غیبت کرنے سے منع فرمایا، دوسرے کی عیب جوئی کرنے سے منع فرمایا، مردوں کی بری بات کرنے سے حضور نے منع فرمایا، بلکہ مردوں کے لیے فرمایا کہ ان کی اچھی بات کا مذاکرہ کرو، اذکروا محاسن موتاکم، تمہارے مرے ہوئے لوگوں کی اچھی باتیں کرو. جب حضور لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کسی کی عیب جوئی نہیں، غیبت نہیں، مردوں کی اچھی بات کرو، تو پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی تو کیسے توہین کر سکتے ہیں کہ کسی نبی کا حضور عیب نکالے، کسی نبی کی غیبت کرے، یا یہ کہ کسی مرے ہوئے نبی کی، انتقال کیے ہوئے نبی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بری بات بیان فرماوے. اسی لیے کبھی کوئی آدمی اپنے ذہن میں یہ روایت اور آگے دوسری روایت آ رہی ہے، حضرت یونس ابن متہ کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، وہاں ذرہ برابر بھی ذہن میں شیطان یہ وسوسہ پیدا نہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کی عیب جوئی کی یا توہین کی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ارشادات عالیہ کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کے واقعی اونچے مقام کو اپنی امت کے سامنے اجاگر فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کی جو جزئی خوبیاں ہیں وہ اپنی امت کو بیان فرمائی. تو کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر تین موقع ایسے ہیں کہ جس کو لوگ ظاہر کے اعتبار سے جھوٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت کے اندر جھوٹ نہیں ہے. تو اس کی اول توجہ ہوئی ثلاث کذبات ان کی، کہ جس کو ظاہر کے اعتبار سے جھوٹ کہا جائے، حقیقت کے اعتبار سے سچا ہوئے، یعنی ذات کے اعتبار سے جھوٹ نہیں لیکن سننے والوں کے اعتبار سے وہ جھوٹ ہوئے، نمبر دو. دوسرا مطلب ثلاث کذبات کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ جیسا گناہ، کہ یہ تین موقع ایسے آئے کہ اس کے اندر جو ہے اگر واقعی گناہ ہوئے تو جھوٹ جیسے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر طرح کے گناہ سے پاک ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام بھی ان گناہوں سے پاک ہے. نمبر تین، غلط بیانی کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کہ ان تینوں موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی غلط بیانی کا ارادہ کیا ہو جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے جھوٹ کا گناہ لگ جاوے، ایسی کوئی غلط بیانی کا آپ کا ارادہ بالکل نہیں تھا، بلکہ موقع اور محل کے اعتبار سے جو چیز دین کے اعتبار سے فائدہ مند تھی اس چیز کو آپ نے اختیار کیا، اور اس کے لیے ظاہر کے اندر کذبات کا لفظ استعمال ہوا. ایک چوتھی اہم بات سمجھو جس کو کہتے ہیں توریہ. کیا مطلب توریہ کا؟ ایسا کلام جو صحیح اور پاک مقصد کے لیے بولا جائے، ایسا کلام جو صحیح اور پاک مقصد کے لیے بولا جائے، لیکن متکلم کی مراد مخاطب نہ سمجھے، متکلم کی جو مراد ہے وہ سامنے والا نہ سمجھے، بلکہ الفاظ جو متکلم نے بولے، متکلم نے جو الفاظ بولے اس الفاظ کو اپنی ذہنی مراد کے مطابق سمجھے. متکلم نے جو الفاظ بولے تو سامنے والا مخاطب اپنی ذہنی مراد کے مطابق ان الفاظ کا مفہوم سمجھے، یعنی متکلم کی ذہنی مفہوم کی رعایت نہ کرے بلکہ مخاطب اپنے ذہن کے اندر جو مراد ہے اس کے مطابق وہ متکلم کے الفاظ کو سمجھے. حالانکہ جو متکلم ہیں اس کے ذہن میں جو مراد ہے اس مراد کی رعایت مخاطب کو بھی کرنی چاہیے، لیکن مخاطب اس مفہوم کی رعایت نہیں کرتا بلکہ ان الفاظ کے ذریعے سے مخاطب کے ذہن میں جو مراد ہے اس مراد کی روشنی میں وہ مفہوم نکال رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے توریہ. اس طریقے کا جملہ یہ ثلاثہ قضباتن کا کہا جاتا ہے، اور یہ توریہ فصحا اور بلغا کے کلام میں بکثرت ہوتا ہے، فصیحوں اور بلیغوں کے کلام کے اندر بکثرت واقع ہوا کرتا ہے، اور اسی کو سامنے والا جھوٹ سے تعبیر کرتا ہے حالانکہ حقیقت کے اندر وہ جھوٹ ہوتا نہیں ہے. جیسے ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ انگریز عدالت سے ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا، اب پولیس والے اس بزرگ کو پہچانتے نہیں، پکڑنے کے لیے پہنچے انگریز تو حضرت بیٹھ کر کے مجلس میں تھے، پولیس والے آئے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ نام کے آپ ہی ہیں؟ تو بات بات کے اندر اپنی جگہ سے تھوڑا ادھر ہٹ گئے، جیسے کہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کوئی مہمان آئے تو ذرا آدمی ہٹتا ہی ہے کہ آپ بیٹھیے. پھر ہٹ کر کے فرمایا ابھی یہاں تھے، وہ جو جگہ خالی ہو گئی پہلے جہاں وہ بیٹھے تھے اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا ابھی یہاں تھے. تو پولیس والا کیا سمجھا کہ ابھی یہاں تھے لیکن اب بھی کہیں گئے، چلو فوراً باہر ادھر ادھر ڈھونڈنے نکلو. یہ ہے توریہ. تو انہوں نے بالکل صحیح سچا مفہوم کہا، خود ہٹ گئے اس جگہ سے اور اس پہلے جہاں بیٹھے تھے وہ جگہ کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا ابھی یہاں تھے، ایک دم سچی بات کہی. اور وہ کیا سمجھا ابھی یہاں تھے، ابھی کہیں اٹھ کے کہیں چلے گئے اس لیے قریب ہی میں ہوں گے، چلو قریب اپنے جا کر ادھر ادھر ڈھونڈے. یہ اس کو توریہ کہا جاتا ہے. تو یہ فصحا اور بلغا کے کلام کے اندر یہ چیز بکثرت واقع ہوئی ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تین باتیں جو یہاں پر آئی اس میں ایک چوتھی بات نہیں آتی، کون سی؟ جو بچپن کے اندر پیش آئی تھی، فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربي فلما رأى الشمس بازغة فلما رأى القمر بازغا اور فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر. تو اس وقت پر آپ نے چاند اور سورج کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا نا هذا ربي، تو اس کو نمبر چار پر کیوں نہیں ذکر کیا جاتا؟ حالانکہ ظاہر بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سورج اور چاند کو رب کہا تھا وہ حقیقت میں تو کہا نہیں تھا، پھر بھی یہ تین چیزیں جو حدیث میں گنوائی جاتی ہے اس میں وہ جو بچپن میں سورج اور چاند کو رب کہا وہ کیوں نہیں گنوائی جاتی؟ مجموعی چار ہونا چاہیے. تو شرح اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ بچپن کے اندر اس زمانے کا کلام ہے جب آپ احکام شرعیہ کے مکلف نہیں تھے، اس دور کا وہ واقعہ ہے کہ آپ نے توحید پر استدلال کے لیے آفاق کے اندر جو آیات ہے ان کو سامنے رکھ کر کے توحید پر استدلال کیا، اسی لیے وہ بچپن کا کلام جو ہے اس میں شامل نہیں کیا گیا، چونکہ اس وقت وہ مکلف نہیں تھے. اس کو ذہن میں رکھنا. سنتینی منہن فی ذات اللہ، ان تین میں سے دو چیزیں اللہ کے لیے، اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تین میں سے دو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے حکم سے. اور تیسری چیز کیا؟ ظالم کا شر دفع کرنا. تیسری چیز، دو چیز کس کے لیے ہو گئی؟ اللہ کے لیے. اور تیسری چیز کیا ہو گئی؟ ظالم کا ظلم دفع کرنے کے واسطے. اور ظلم بھی وہ ایسا کر رہا تھا جو ظلم گناہ کے قبیل سے تھا، وہ زنا والا معاملہ، اس لیے وہ بھی من وجہن رضا الہی کے لیے کہا جائے گا. اسی لیے اس حدیث کے بعض طرق میں سنتینی کے بجائے کلہن فی اللہ کا لفظ آیا ہے کہ تینوں کے تینوں کام ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے واسطے تھے، یہ بھی آیا ہے کلہن کا لفظ. اب یہ تینوں چیزیں دیکھ لو. انی سقیم، بعض حضرات نے یہ جو لفظ آیا نا کہ فی ذات اللہ، تو فی ذات اللہ کا مطلب یہ لیا ہے اللہ کی ذات کو شرک سے پاک ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے تھا. یعنی یہ تین باتیں جو ظاہر میں لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں وہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو شرک سے پاک ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے. اور بعضوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، چونکہ قرآن مخلوق اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کلام نفسی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ذاتی ہے. اور جو بین الدفتین ہے اس کو مخلوق کہتے ہیں، اور جو کلام نفسی ذاتی ہے وہ غیر مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام، اپنی ذات سے صادر ہوا کلام اس قرآن میں ذکر کیا، اسی لیے اس کو کہا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے واسطے. پہلا کیا انی سقیم، کہ میں علیل سا ہوں، میں بیمار جیسا ہوں، علیل سا ہوں میں، یہ پہلا جملہ. اور وہ تھا موقع جب قوم سالانہ میلے میں جا رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی، ابراہیم چلو تم. تو ابراہیم علیہ السلام کو جانا نہیں تھا چونکہ وہاں شرک ہوتا تھا، تو کہا کہ انی سقیم، میں بیمار سا ہوں، بیمار جیسا چل رہا ہوں. نمبر دو، میں زمانوں میں سے کسی زمانے کے اندر بیمار تھا یا ہوں گا. زمانوں میں سے کسی زمانے کے اندر بیمار تھا یا بیمار ہوں گا. انی سقیم کا یہ معنی ہے گزرے ہوئے زمانے میں یا آئندہ زمانے میں بیمار تھا یا میں بیمار ہونے والا ہوں. نمبر تین، سقیم کا معنی یہ ہے کہ تمہارے کفر کی وجہ سے میرا دل بیمار ہے اور میرا دل بہت الجھن میں رہتا ہے کہ یہ کیا تم اپنے حقیقی خالق کو چھوڑ کر کے کفر میں لگے پڑے ہوئے ہو، میرا دل تنگی محسوس کرتا ہے. نمبر چار، ہر انسان کے ساتھ بیماری اور آزار لگے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً انسان بیمار ہو جایا کرتا ہے. انی سقیم، ہر ایک کی کچھ بیماری آزار تو ہوا ہی کرتے ہیں، اور علی سبیل العتم طلبہ میں پائے جاتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً بیمار وہ ہو جایا کرتے ہیں. انی سقیم کا ایک چوتھا مطلب یہ ہے. تو انی سقیم دوسرا کلام، بل فعلہ کبیرہم ہذا، وہ سب بت کو توڑ ڈالا. تو لوگ سالانہ میلے سے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، ابراہیم تم نے کیا یہ کام؟ تو کیا فرمایا؟ بل فعلہ کبیرہم. اب یہ اس کو بعض لوگوں نے سبب قرار دیا ہے. کیا مطلب؟ کہ بڑے کے سبب سے چھوٹے کا یہ سب معاملہ ہوا ہے، بڑے کے سبب سے چھوٹے کا یہ سب معاملہ ہوا ہے. یعنی تم لوگ جو مٹھائی رکھ کے گئے تھے نا، تو بڑے نے یہ چاہا کہ ساری مٹھائی میں کھا جاؤں، چونکہ بڑا بت تو اس کا پیٹ بھی بڑا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ میں سب مٹھائیاں کھا جاؤں. تو بڑے کے سبب سے چھوٹوں کی موت ہوئی، تو اس نے سوچا کہ میں چھوٹے سب کو مار ڈالوں اور سب کی مٹھائی میں کھا جاؤں. نمبر دو, جو بت خود اپنے اوپر آنے والے نقصان کو دفع نہیں کر سکتے, وہ تمہارے اوپر آنے والے ضرر کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ان پر نقصان آیا کہ کوئی آدمی آ کے ان کو توڑ تاڑ گیا, تو وہ اس کو دفع نہیں کر سکے, تو پھر وہ خود تمہارے اوپر آنے والے ضرر کو کیسے دور کر سکیں گے؟ تو فرض کرو اس چیز کو اس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے سامنے یہ بات کہی, جیسے کہ وہاں ہے نا سترویں سپارے کے آخری رکوع کے اندر, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, کہ مکھی اگر ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا لے وے تو وہ اڑا نہیں سکتے, تو پھر وہ کس کام کے معبود؟ تو یہ تمہارے معبود بھی کس کام کے کہ خود ان کی توڑ تاڑ ہو رہی ہے, تو کوئی وہ خود اپنی ذات کو نہیں بچا سکتے, تو تمہارے نفع نقصان کے تو یہ مالک کیسے ہوں گے؟ تو ان کی بتوں کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, اتعبدون ما تنحتون, جس کو تم خود اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو اس کی تم عبادت کرتے ہو. ایک جگہ کے اوپر جو ہے بہت اچھا جملہ پڑا, مجھے بہت پسند آیا, کہ جس کو تم نے بنایا اس کی پوجا کرو گے عبادت کرو گے, یا جس نے تم کو بنایا اس کی عبادت کرو گے؟ کتنا اچھا جملہ ہے, جس کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس کی عبادت کرو گے, یا جس نے تم کو بنایا اس کی عبادت کرو گے؟ ظاہر بات ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جس کو بنائے اس کی عبادت ہی تو سب سے بڑی بیوقوفی ہے انسان کی. ایک تیسرا اہم مطلب سمجھو, کبیر سے مراد ہے اللہ تعالی کی ذات. کبیر سے مراد اللہ تعالی کی ذات, بل فعلہ کبیرہم, سب سے بڑے اللہ تعالی جو معبود حقیقی, ان کی طرف سے یہ کاروائی ہوئی ہے. بل فعلہ کبیرہم یعنی سب سے بڑے اللہ تعالی, ان کی طرف سے میں نے یہ کاروائی کی, یعنی میری کاروائی ان کے حکم سے, ان کی طرف سے, ان کی مشیت سے, ان کی چاہت سے. یہ ہے کبیر کا مطلب, کہ سب سے بڑے یعنی اللہ تعالی, ان کی مشیت سے, ان کی چاہت سے میں نے یہ کاروائی کی ہے. اب دیکھو یہ مناظرے کا اصول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت میں استعمال کیا, بل فعلہ کبیرہم میں کیا مناظرے کا اصول استعمال کیا؟ فریق مخالف یعنی سامنے والی پارٹی, ایک گروپ ہمارا دوسرا گروپ سامنے والا, تو سامنے والا جو گروپ ہوئے ان کے جو مسلمات ہوئے, یعنی جن جن باتوں کو وہ لوگ مانتے ہوئے, ان مسلمات میں سے کسی مسلمہ عقیدے کو صحیح فرض کرو. سامنے والا گروپ, سامنے والا فریق جن جن چیزوں کو مانتا ہے, ان کے جو مسلمات ہیں ان میں سے کسی ایک عقیدے کو صحیح فرض کرو. یعنی چلو آپ لوگ یہ بات جو مانتے ہیں نا اس کو ابھی صحیح مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, یہ ہے اس کو صحیح فرض کرنا. اور صحیح فرض کر کے اس کو اس طرح استعمال کرے کہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ سامنے والوں کے خلاف اور اپنے موافق ہو جائے. اس مسلمہ صحیح عقیدے کو فرض کر کے اس طرح استعمال کیا جاوے کہ اس کا نتیجہ اس کے خلاف اور ہمارے موافق پڑ جاوے. اس کا نام ہے مناظرے کا بنیادی اہم اصول. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھئی یہ تمہارے بت ہے, چلو تم اس کو مانتے ہو, بالفرض ابھی مانتے کہ یہ تمہارے بت ہے, تو معبود تو کون ہونا چاہیے کہ جو نقصان کو دفع کرے اور فائدہ کھینچ کے لاوے, وہ معبود کہلاتا ہے. اب یہ اگر تمہارے معبود ہے تو وہ تو اپنا نقصان دفع نہیں کر سکے, اور اپنا فائدہ یعنی اپنی مٹھائی کی حفاظت نہیں کر سکے. تو ان کے مسلمات کیا کہ یہ ہمارے معبود, اس کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح فرض کر لیا, اور اس کو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا کہ معبود تو وہ ہو کہ جو دفع مضرت جلب منفعت کے کام آوے, اور یہاں وہ کر نہیں سکے تو پھر یہ کیسے معبود ہوئے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے فائدے میں یہ آیا اور سامنے والے کے خلاف پڑا. اسی لیے تو اس دلیل سے وہ لوگ خاموش ہو گئے, اور خاموش ہو کر کے کیا کہنے لگے, قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. ابراہیم کو جلا ڈالو نہیں تاکہ جھنجھٹ نہیں رہے, ان کو جلا کر اپنے معبودوں کی مدد کرو. تو چونکہ وہ لوگ استدلال میں ناکام رہے, اسی لیے جو تنگ آیت بجنگ آیت لڑنے پر اتر آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو جلا کے اپنے معبودوں کی مدد کی بات کرنے لگے. تو معبود مدد کرے یا معبود کی مدد کی جائے, معبود مدد کرے یا معبود کی مدد کی جائے, اسی لیے جو ہے یہ ان کے خلاف پڑا. وانصروا آلہتکم, یہ دو موقع ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے. تیسرا موقع, بینما ہوا ذات یوم وسارت. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق والوں سے تنگ آ گئے, توحید کی دعوت دی, ایمان نہیں لائے, ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ تیار کی ان ظالموں نے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا. تین افراد ہیں ہجرت میں, ابراہیم علیہ السلام, بیوی سارا اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام, تین آدمی کی جماعت نکلی. اب ملک شام کی طرف ہجرت ہو رہی ہے, اور مصر بھی آپ کا جانا ہوا. تو مصر کا فرعون ظالم, چونکہ فرعینہ تو ہر دور اس زمانے میں الگ الگ ہوتے تھے, تو وہاں آپ پہنچے. اس اتا علا جبار من الجبابرا, ابراہیم علیہ السلام پہنچے ظالموں میں سے ایک ظالم کے اوپر. اور سارا آپ کی چچا زاد بہن تھی, آپ کا نکاح چچا زاد بہن سے ہوا تھا. حاران آپ کے ایک چچا کا نام تھا, یہ حاران کی بیٹی ہے حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ. اور قدیم زمانے سے رشتے دار عورتوں سے نکاح کرنے کا سلسلہ ہے. خود ابراہیم علیہ السلام نے بھی چچا زاد بہن سے نکاح کیا. آج کل کے بعض ڈاکٹر لوگ ایسا کہتے ہیں کہ چچا زاد بہن, ماموں زاد بہن, خالہ زاد بہن, پھوپھی زاد بہن سے نکاح کرنے سے کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ سب الٹ ٹپ ٹھوکم ٹھوک باتیں ہیں, اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ قدیم دور سے دنیا میں یہ مبارک سلسلہ ہے. تو وہ ظالم کا معاملہ کیا تھا, عجیب و غریب معاملہ تھا وہ ظالم کا, کہ اگر اس کے ملک کی سرحد سے کوئی عورت خوبصورت گزرتی تو اس کے پولیس والے جاسوس لوگ بادشاہ کو رپورٹ دیتے فرعون کو, اور وہ اس کو زبردستی لے کر کے زینا کرتا تھا اس کے ساتھ. یہ اس کی بری عادت تھی. اب حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ بہت حسین تھی, کہتے ہیں کہ ماں ہوا والا حسن حضرت سارا میں تھا, بڑی خوبصورت تھی حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے جب آپ کا گزر مصر کے علاقے سے ہوا تو وہاں کے فرعون کو پتہ چل گیا, اور فرعون کو لوگوں نے اطلاع دے دی. فقیل لہ, فرعون کو کہا گیا, ظالم کو کہا گیا, انہا ہنا رجلا معه امراۃ من احسن الناس, یہاں ایک شخص سفر کر کے آئے ہیں, ان کے ساتھ ایک عورت ہے, لوگوں میں نہایت حسین عورت ہے. یہ اس ظالم کو رپورٹ پہنچی. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ, تو ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا, بلاؤ ابراہیم کو میرے پاس. بلوایا فَسَأَلَهُ عَنْهَا پوچھا تمہارے ساتھ عورت ہے کون ہے بولو من ہاذہ قال اختی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے حالانکہ بیوی تھی لیکن کیا جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے کیا مطلب ہاذا اختی کا قال اختی کا نمبر ایک چچا ذات بہن تو تھی اس اعتبار سے کہا کہ اختی نمبر دو اخوت ایمانی مراد ہے کہ ایمان کے اعتبار سے وہ میری بہن ہے انما المؤمنون اخوا اب سوال یہ ہے کہ ظالم لوگ تو زنا کرنے کے لیے کچھ دیکھتے ویکھتے تھوڑے ہی ہے کہ مرد کے ساتھ بیوی ہے کہ بہن ہے کہ بیٹی ہے ان کو اس سے کیا لینا دینا وہ تو جو ملا اس کے زنا جو حسین عورت نظر آئی اور ان کے شیطان نے ان کو ورا دلایا وہ زنا کریں گے بہن بیٹی بیوی کی کوئی ان کو تمیز نہیں ہوا کرتی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب کی حکمت کیا قول اختی کے جواب کی تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس ظالم کی عادت ایسی تھی کہ کوئی بیوی ہو شوہر کی تو اسی سے وہ زنا کرتا تھا یعنی اس کو پتا چلتا کہ یہ اس کی بیوی ہے نہیں یہ شوہر ہے تو اسی سے زنا کرتا تھا بہن ساتھ میں ہوئے یا بیٹی ساتھ میں ہوئے ماں ساتھ میں ہوئے تو اس سے زنا کرتا نہیں تھا اسی لیے اس کے زنا سے بچنے کے لیے یہ جواب دیا نمبر دو بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ مجوسی تھا ظالم آگ پرست تھا وہ ظالم اور ان کے یہاں اس طرح کا اصول تھا کہ اگر کوئی بہن بھائی کی نگرانی میں ہوئے بھائی اس کا والی اور بہن اس کی تولیت میں اس کی نگرانی میں ہوئے تو اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے کی کوئی بہن اپنے بھائی کی تولیت اور نگرانی میں ہو بھائی اس کا والی اور نگران ہو تو پھر اس بہن کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی نہیں یہ اس مجوسی بادشاہ کے یہاں ایک اصول تھا اس لیے جو ہے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختی کا جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے یہ جواب ہوا اگرچہ آج کل کے مجوس کے یہاں تو کوئی چیز کی پابندی نہیں ہے اسی کی نوست ہے کہ دنیا میں ان کی تعداد اب بالکل گھٹ رہی ہے ختم ہونے کے قریب ہے ان کی تعداد وہ لوگ جو ہے ابھی کچھ دن پہلے ان کی مردم شماری سامنے آئی تھی تو 100,000 سے بھی کم بچ گئے ہیں پوری دنیا میں مجوسی لوگ تو ان لوگوں نے باقاعدہ ان کے مذہبی رہنماؤں نے آفریں رکھوائی ہے کہ جس مجوسی میاں بیوی کو ایک بچہ ہوئے تو اس کو ہر سال مجوسیوں کی جو عالمی تنظیم ہے ان کی طرف سے اتنے وظیفے ملیں گے دو بچے ہو تو اتنے زیادہ روپے وظیفے ملیں گے تین ہو تو اتنے زیادہ روپے وظیفے ملیں گے وہ لوگ بڑی بڑی مالی پیشکش کرتے ہیں جس مجوسی کے یہاں زیادہ بچے ہو اس کے واسطے لیکن ایک طبعی اور فطری ضابطے کے خلاف کرنے کی سزا یہ کہ ان کی تعداد گھٹی ہی جا رہی ہے گھٹی ہی جا رہی ہے مسلمان کو آفر رکھے تو دیکھو نا آفر دینے والا تک جائے فاتا سارتا اب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جواب تو دے دیا لیکن سارا ساتھ نہیں دی تو جہاں آپ کا قیام تھا وہاں تشریف لائے ابراہیم علیہ السلام اور سارا کو کیا کہا دیکھ سن سارا یہ ظالم اگر جان لے گا کہ تو میری بیوی ہے تو یغلبنی علیکی تو وہ مجھ سے تجھے چھین لے گا اور زنا کرے گا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے مجھے طلاق دینے پر مجبور کر کے وہ اپنی نکاح میں لے لے گا اس لیے سارا سن فَإِنْ سَأَلَكِ اگر یہ ظالم تجھ کو بلا کے پوچھے فَأَخْبِرِيهِ تو اس کو خبر دے دینا انکی اختی کہ تو میری بہن ہے ایسا جواب دینا اور انبیاء کبھی جھوٹ نہیں بولتے صحیح سچا جواب فَإِنَّكِ اُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ تم اسلامی رشتے سے میری بہن ہے ایمانی اسلامی رشتے سے تو میری بہن ہے اس نیت سے تو اس کو جواب دے دینا. معلوم ہوا کہ اگر سرکاری پوچھ پرچھ ہوئے اور ایک آدمی کو پوچھ پرچھ ہو گئی تو اس کو آ کے دوسرے کو بتا دینا چاہیے کہ دیکھ مجھے ایسی ایسی پوچھ پرچھ ہوئی تجھے پوچھیں تو بھی ایسے جواب دینا تاکہ اپنے سب کے جواب برابر برابر رہے اور بفا نہیں جاوے ورنہ کیس جو ہے اپنے خلاف پڑ جائے گا. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ بادشاہ نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا تو آپ نے جو جواب دیا وہ آ کے حضرت سارا کو بتلا دیا اور جھوٹ بولنا نہیں تھا تو سچ بولنا کا عنوان اور اس کی حکمت بھی سمجھا دی. بعض مرتبہ سامنے والے کو سچ کا عنوان سمجھ میں نہیں آتا تو بتلانا پڑتا ہے. تو کیا فرمایا لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرک اس سرزمین کے اوپر میرے اور تیرے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. اس سرزمین کے اوپر میرے اور تیرے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. ہم دو ہے اس ملک کے اندر مومن, باقی یہ مجوسیوں کا کافروں کا ملک ہے. اسی لیے سارا تو جو ہے یہ جواب دینا کہ میں بہن ہوں یعنی ایمانی بہن ہوں یہ نیت کر لینا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب سکھلایا. اب اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام تو ساتھ میں تھے, پھر یہ کیوں فرمائے کہ لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرک. تو اس کا ایک جواب باشرہ نے یہ دیا ہے کہ جس وقت پر یہ معاملہ ہوا تو لوط علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے, اور اندازہ بھی یہی ہے آگے روایت کے جو اجزاء ہے اس سے کہ اس واقعے کے وقت پر حضرت لوط علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھے. سفر میں ساتھ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے وقت کے اوپر لوط علیہ السلام کسی ضرورت سے ادھر ادھر گئے ہو, اسی لیے فرمایا کہ غیری وغیرہ کی. نمبر دو, بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اس سرزمین کے اوپر میری دعوت سے میری نبوت پر کوئی نیا ایمان لایا نہیں ہے, بس میں اور تو ہم دو میاں بیوی, اس کے علاوہ کوئی نیا آدمی نیا فرد اس ملک کا میری نبوت کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے. سمجھا دیا حضرت سارا کو. فارسل الیہا اس ظالم نے حضرت سارا کے پاس بلاوا بھیجا. پہلی مرتبہ بلوایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوچھ پرچھ کرنے کے لیے, دوسری مرتبہ بلوایا حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا کی پوچھ پرچھ کرنے کے واسطے. اب جیسے ہی ماں سارا کو بلایا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسباب اور اللہ کی نصرت دونوں کو اپنایا. تو اللہ کی نصرت اور مدد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ قام ابراہیم یصلی, ابراہیم علیہ السلام نماز میں دعا میں مشغول ہو گئے کہ معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے, بیوی کی عصمت کا مسئلہ ہے, خاندان نبوت کی عصمت کا مسئلہ ہے, معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے. آپ دعا میں مشغول ہو گئے, نماز میں مشغول ہو گئے. فلما دخلت علیہ جب سارا رضی اللہ تعالی عنہا اس ظالم کے پاس پہنچی تو حضرت سارا کا حسن دیکھ کر ایسا بے قابو ہو گیا کہ جو سوال پوچھنا تھا وہ سوال ہی وہ بھول گیا. اصل تو سوال کرنے بلایا تھا کہ تو ابراہیم کی کون ہوتی ہے, لیکن حضرت سارا کے حسن کو دیکھ کر وہ اتنا بے قابو ہو گیا کہ سوال کرنا ہی بھول گیا اور زنا کے لیے اس نے حملہ کیا. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذہب یتناولہا بیدہ، وہ حضرت سارہ کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، یعنی رشتہ معلوم کیے بغیر اپنے ہاتھ کو حضرت سارہ پر آگے بڑھا دیا اس ظالم نے زنا کرنے کے واسطے. فأخذ، وہ پکڑ لیا گیا، وہ پکڑ لیا گیا. کیا مطلب پکڑ لیا گیا؟ یعنی حضرت سارہ کو ہاتھ لگانے سے قدرتی روک دیا گیا، حضرت سارہ کو ہاتھ لگانے سے قدرتی طور پر روک دیا گیا. دوسرا ترجمہ، اس کے اس غلط حرکت کی اس پر سزا میں پکڑا گیا. فأخذ، اس غلط حرکت کی سزا میں وہ پکڑ لیا گیا. تیسرا ترجمہ، فأخذ، اس کو بے ہوشی نے آ کر کے پکڑ لیا، فوراً وہ ظالم بے ہوش ہو گیا. بعض روایت میں کہ اس کا بدن شل ہو گیا، فالج ہو گیا، پورے بدن معطل ہو گیا، پورا بدن اس کا بیکار ہو گیا، یا یہ کہ کپ کپی اس کے بدن میں پیدا ہو گئی، یا یہ کہ زمین پھٹی اور اندر وہ دسنے لگا. یہ مختلف روایتیں ہیں کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس نے جب دست درازی کی تو بے ہوشی ہو گئی، یا یہ کہ جو ہے زمین پھٹی اور دسنے لگا، یا پورا بدن فالج زدہ ہو گیا، یا اس کے بدن کے اندر کپ کپی پیدا ہو گئی، یہ حرکت اس کی ہو گئی. فگت، فگت کے کیا معنی؟ یہ مجہول کا صیغہ ہے. اختنق کے معنی آتے ہیں کسی کا گلا گھونٹ لے رہے، اور گلا گھٹنے کے بعد جو آواز نکلتی ہے نا، گلا دبا کے دیکھو پھر کیسی آواز نکلتی ہے. تو گت کا ایک معنی لوگوں نے یہ کیا ہے کہ آسیب زدہ آدمی، جس کو جنات کا اثر ہو جائے، ڈاکن لگے، یا مرگی کی بیماری والا، جس طرح زمین کے اوپر پیر مارنے لگتا ہے، اس طریقے سے وہ زمین کے اوپر پیر مارنے لگا. حتی رقد برجلی فغت، یعنی اس کا دم گھونٹنے لگا اور جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے پیر مارنے لگا، یعنی آصف زدہ جیسا ہو گیا، مرغی کی بیماری کے مریض کی طرح ہو گیا، اور اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ زمین کے اوپر پیر مارنے لگا. اس نے حضرت سارہ کی بزرگی کا اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر لیا کہ عورت تو کوئی عجیب و غریب ہے، اس نے کبھی ایسی چیز دیکھی نہیں تھی. اور بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ظالم کے شاہی محل کے باہر نماز پڑھے، اور ماں سارہ اندر گئی تو تمام دیواروں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے شیشے کا بنا دیا، تاکہ اندر کے سارے مناظر ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہ رہے. اس لیے کہ اگر سارہ باہر آ کر کے یہ بھی کہے کہ میں پاک دامن رہی، وہ ظالم مجھے کچھ نہیں کر سکا، تو ابھی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بشری تقاضے سے بیوی کے بارے میں شک پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی اندر کچھ ہوا لیکن باہر آ کے کچھ اور کہہ رہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے شک کے دفیے کا یہ نظام بنایا کہ تمام دیواریں شیشے کی ہو گئی اور سارا نظارہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھا، تاکہ آپ کو بیوی کی عفت کے اوپر کامل اطمینان رہے رہے، قلبی سکون رہے رہے. جی عبارت پڑھ لو. فقال ادع اللہ لی ولا ضرکی. جب وہ ظالم معطل جسم ہو گیا, اس کو تکلیف ہو گئی, تو کہنے لگا سارا میرے لیے تو اللہ سے دعا کر اور میں آئندہ تجھ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا, میں اپنے غلط ارادے سے باز آ جاتا ہوں اور آئندہ میں تجھے کوئی نقصان پہنچاؤں گا نہیں, یہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. اس نے دیکھ لیا کہ یہ عورت کوئی غیر معمولی عورت ہے. فدعت اللہ, انبیاء تو رعوف و رحیم اللہ کی شان رحمت کے مظہر ہوتے ہیں, اور ان کی زوجہ محترمہ تو رحم آ گیا, اللہ سے دعا کر دی. فاطلقہ, تو ظالم نے چھٹکارا پا لیا, اور جو اس کو فالج ہو گیا تھا یا بدن شل ہو گیا تھا یا آسیب زدہ جیسا ہو گیا تھا وہ اچھا ہو گیا, یا جو زمین میں دھس رہا تھا اوپر آ گیا, بچ گئی اس کی جان. لیکن جن کو گناہوں کی لت پڑی ہوتی ہے نا, وہ جلدی سدھرتے نہیں ہیں. سمتنا ولحسانیہ, دوبارہ اس نے دست درازی کی کوشش کی حضرت سارا کو. جب اچھا بھلا چنگا ہو گیا تو دو بارہ اس نے دست درازی کی کوشش کی. فأخذ مثلها او اشد, تو پہلے ہی کی طرح بیماری نے آگے پکڑ لیا یا اس سے بھی زیادہ سخت بیماری نے آگے پکڑ لیا. جب دوسری مرتبہ گندا ارادہ کیا تو دوبارہ بیماری کا حملہ ہوا, اور پہلے جیسا حملہ ہوا یا پہلے سے زیادہ حملہ خطرناک ہوا بیماری کا. تو کہتا ہے کہ سارا اللہ سے دعا کر, میں تجھ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. دوبارہ درخواست کرتا ہے حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو حضرت سارا نے دعا کی اور دعا کی برکت سے چھٹکارا پا لیا. پڑھو عبارت.
رد الله كيد الكافر في نحره واقدم هاجر. قال مهبر رضي الله تعالى عنه تلك امه يا بني ماء السماء.
ہماری ایک تقریروں کا چند بیانات کا مجموعہ ہے, اس کا نام ہے قرآن میں آئے ہوئے خواتین کے واقعات. اس میں یہ واقعہ بہت تفصیل سے ہیں, وہاں دیکھ لینا.